الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے وہ چیزیں بیان کیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے, ان میں کفارہ ادا نہیں کرنا ہوتا. اور آج انشاءاللہ العزیز ہم وہ چیزیں بیان کریں گے, وہ صورتیں بیان کریں گے جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. رمضان شریف میں اگر کسی روزہ دار مکلف, وہ روزہ دار کے جس کے اوپر روزہ فرض ہے, جیسے دس سال کا, دس سے بارہ سال کا جو بچہ ہے جس پر ابھی روزہ فرض نہیں ہوا, اس کو سکھانے کے لیے زبردستی روزہ رکھوایا جا رہا ہے, اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی. فرمایا کہ رمضان شریف میں روزہ دار مکلف, مکلف کا مطلب کیا ہے؟ مکلف وہ کہ جس پر شریعت کا حکم نافذ ہے اور اس پر عمل کرنا لازم ہے, یعنی فرض ہے اس کے اوپر. تو روزہ دار مکلف مقیم یعنی ٹھہرا ہوا ہو کسی جگہ, یا تو اپنے وطن میں ہو یا کسی جگہ گیا ہے سفر میں تھا اور کسی ایک مقام پر جا کر اس نے 15 دن یا اسے زیادہ کی نیت کر لی, تو اب وہ مقیم ہو گیا. تو جو مسافر ہے یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے, نہ ہی غیر مکلف کے لیے ہے. تو جو شخص رمضان میں روزہ دار ہے, مکلف ہے, اس پر روزہ فرض ہے اور وہ مسافر نہیں ہے, مقیم ہے, اور اس نے رمضان کے روزے کی ادائیگی کی نیت سے روزہ رکھا ہوا ہے, کسی کوئی نفلی یا قضا کا روزہ نہیں رکھا, کوئی کفارے کا روزہ نہیں رکھا, بلکہ رمضان کے روزے کی ادائیگی کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے, اور کسی سے اس نے ہم بستری کی یعنی انٹر کورس کیا, تو اس صورت میں چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو, اسے انزال ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں اس پر روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کا روزہ کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ, کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کا ہم نے ذکر کیا, اس کے ساتھ جو ہے ایسا کیا جائے زبردستی, یا اس روزہ دار کے ساتھ ایسا کیا جائے زبردستی, یعنی زبردستی نہ کیا جائے بلکہ یا تو وہ کرے کسی کے ساتھ ایسا یا اس کے ساتھ کیا جائے, ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. کفارہ کیا ہے وہ آگے بیان آئے گا, اور میں پچھلے درس میں بھی بیان کر چکا ہوں. اسی طرح اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے, وہ مکلف بھی ہے روزہ رکھنے کا اور مقیم بھی ہے, تو اگر روزہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد اس نے کوئی غذا یعنی کھانے والی چیز یا کوئی دوا یا پانی پی لیا یا کوئی بھی چیز لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی یا پی لی, تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کو قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. روزے کی نیت کے حوالے سے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ اگر سنت تو اس میں یہ ہے کہ رات ہی میں نیت کر لی جائے, یعنی سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی جائے رمضان کے روزے کی. لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا بلکہ سحری کے وقت تو نیت نہیں کی, نہ سحری کے وقت سے پہلے کی رات میں, بلکہ دن چڑھ گیا, فجر کا وقت ہو گیا, اور اس نے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نصف النہار سے پہلے اس نے نیت کی رمضان کے روزے کی, اور صبح سے لے کر فجر کے وقت سے لے کر ابھی تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, تو کسی نے اگر اس طرح نیت کی, رات میں نیت نہ کی ہو اور اس نے رات کے بجائے دن میں نیت کی ہو زہوہ کبرا سے پہلے یعنی نصف النہار سے سورج کے بالکل آسمان کے بیچوں بیچ پہنچنے سے پہلے اس نے نیت کی ہے, تو ایسی نیت کر کے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ تو درست ہوگا. لیکن اگر ایسی نیت کر کے کسی نے اپنا روزہ شروع کیا اور نیت کرنے کے بعد ان طریقوں سے روزہ توڑ دیا جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ کوئی چیز کھا لی شہوت کے لیے، کوئی چیز کھائی، یا کسی کے ساتھ انٹر کورس کیا کسی انسان کے ساتھ، اور کوئی چیز غذا کھا لی یا دوا کھا لی یا پانی پی لیا یا لذت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز کھائی، تو وہ شخص کہ جس نے رات سے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے نیت نہیں کی ہے بلکہ دن چڑھنے کے بعد اس نے نیت کی ہے، وہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، اس پر صرف قضا ہوگی۔ یعنی فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جس نے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لی، اور پھر اگر کوئی روزہ توڑنے والا کام کیا جو ابھی بیان کیا گیا، تو اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی۔ لیکن اگر اس نے نیت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں کی بلکہ دن چڑھ گیا اس کے بعد اس نے نیت کی ہے، تو اور وہ اگر ایسا کوئی کام کرے جو مانع صوم ہو، روزے کے منافی ہو، اور اس پہ کفارہ بھی لازم آتا ہے، تو اس شخص پر کفارہ نہیں ہوگا جس نے دن چڑھنے کے بعد روزے کی نیت کی ہو۔ اگر کوئی شخص مسافر تھا اور صبح کے یعنی صبح کے وقت جب سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہوا، اس وقت تو وہ مسافر تھا، حالت مسافرت میں تھا، لیکن زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے یعنی سورج کے بالکل آسمان کے بیچوں بیچ آنے سے زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے اپنے وطن کو پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، اور روزے کی نیت بھی کر لی، اور پھر کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی وہی نیت ہے کہ جو دن میں ہوئی رات میں نہ ہوئی۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس میں ہے اور اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر کسی نے ایسا کام کیا جس سے اس پر کفارہ لازم آتا ہے، ایسے طریقے سے روزہ توڑا کہ جس پر اس سے کفارہ لازم آتا ہے، لیکن جس دن وہ کام کیا اسی دن روزہ توڑنے کے بعد، اگر عورت ہے تو اس کو حیض یا نفاس کی صورت پیدا ہو گئی، تو اب اگر حیض اور نفاس، حیض والی یا نفاس والی وہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس پر قضا ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم آتا، لیکن چونکہ اسی دن مغرب سے پہلے پہلے اسی دن کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ہو گئی جیسے حیض آ گیا، تو اب اس پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی، کیونکہ توڑا تو اس نے خود تھا۔ لیکن فقہا نے بیان کیا کہ اگر روزہ توڑنے کے بعد ایسی صورت روزہ توڑنے کی کہ جس سے کفارہ لازم آتا ہے، اس نے روزہ توڑ دیا اور اسی دن کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ ہو گئی، کوئی ایسا امر واقع ہو گیا کہ جس سے اس کا روزہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا، جیسے مثال کے طور پر حیض آ گیا یا نفاس آ گیا، تو اب اس دن اگر ایسا ہوا تو اس پر اس روزہ توڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوئی، توبہ لازم ہے اور قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ بھی اس پر تھا، لیکن جس دن اس نے ایسا کام کیا، جس دن اس نے یہ روزہ توڑا ہے، اسی دن ایسا بیمار ہو گیا روزہ توڑنے کے بعد کہ روزہ رکھنے کے لائق نہ رہا، تو اگر اسی دن ایسا ہوا تو اس پر بھی قضا ہے اور کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ کسی روزہ دار نے وہ کام کیا جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، مگر کسی کی طرف سے ایسا مجبور کیا گیا کہ وہ سفر کرنا اس پر لازم ہو گیا، کہ اسی دن اس کو جو ہے وہ سفر پر نکلنا پڑا، تو اس سفر کی وجہ سے، روزہ توڑنے کی وجہ سے جو اس پر قضا اور کفارہ تھا، تو وہ کفارہ ساقط نہیں ہوگا، اس سفر کی وجہ سے کفارہ بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ جس مرد کو اس کی عورت نے زبردستی کی انٹر کورس کے لیے، یا جس عورت کو اس کے مرد نے زبردستی کی انٹر کورس کے لیے، تو جسے زبردستی کیا گیا اس پر کفارہ نہیں، صرف قضا ہوگی۔ لیکن زبردستی کے یہاں کیا معنی ہے؟ زبردستی کے معنی وہی ہیں اکراہ شرعی، کہ جسے ہم نے کہا تھا کہ واقعی وہ دھمکی دے کہ اگر میرے ساتھ ایسا نہیں کرو گے یا میری بات نہیں مانو گے تو میں قتل کر دوں گا یا کوئی عضو کاٹ دے گا، اور جسے یہ دھمکی دی جا رہی ہو اسے یہ اندیشہ، اسے یہ گمان ہو کہ واقعی یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، تو اگر ایسا اکراہ شرعی پایا جائے، ایسی زبردستی پائی جائے جس میں اس طرح کی دھمکی ہو اور اس دھمکی پر عمل کرنے پر دھمکی دینے والا قادر بھی ہو تو ایسی صورت میں اسے اکراہ شرعی کہتے ہیں۔ اور اکراہ شرعی کی صورت میں اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ روزے کی حالت میں زبردستی رمضان کے روزے میں انٹر کورس کیا جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، تو جس کے ساتھ یہ صورت پائی جائے گی، جس کے ساتھ زبردستی کی جائے گی، اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کوئی چیز کھا لی ہو، بلکہ تھوڑا سا کھا لیا جب بھی کفارہ لازم آئے گا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہے، ان صورتوں میں یہ شرط ہے کہ وہ کام ایک ہی بار کیا ہو، وہ کام ایک ہی بار سرزد ہوا ہو، اور معصیت کا یعنی گناہ کا قصد نہ ہو۔ اور اگر بار بار کرے وہ کام یا گناہ کا قصد ہو تو ایسی صورت میں کفارہ بھی دینا ہوگا۔ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن گلے ارمنی یا وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے، اگر ایسی مٹی کھائی تو کفارہ واجب ہے، اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے چکھنے کے لیے، اور اگر زیادہ مقدار میں نمک کھا لیا تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کر کے، چھین کر، قبضہ کر کے زبردستی کا اس کو کھا لیا، تب بھی اس پر کفارہ واجب ہے۔ اور اگر کسی کے تھوک میں خون مل گیا، خون ملا ہوا ہے، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور تھوک بھی ہے اور دونوں مل گئے، اگرچہ خون غالب ہو، چاہے خون غالب ہو تھوک پر، اس تھوک کو اگر وہ اپنے گلے میں اتار گیا، پی لیا، تب بھی کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم آئے گی۔ تھوک اگر زیادہ مقدار میں ہو جس کا واضح طور پر گلے میں ذائقہ محسوس ہوتا ہو، اور وہ تھوک پر غالب ہو، وہ خون تھوک پر غالب ہو، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، مگر کفارہ نہیں ہوگا۔ وہ پتے جن کے کھانے کا رواج ہے، جیسے بعض علاقوں میں چنے کا ساگ، چنے کا جو پودا ہوتا ہے اس کے پتے کھائے جاتے ہیں، اسی طرح تمباکو کا پتا کھایا جاتا ہے، اسی طرح جو پان کے پتے کھائے جاتے ہیں، تو چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب ہے جن علاقوں میں اس کے کھانے کا رواج ہے۔ یہی حکم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں، لیکن جس درخت کے پتے کھانے کا رواج نہیں ہے، ان کے کھانے سے روزہ تو ٹوٹے گا، قضا تو ہوگی، مگر کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کچے چاول یا باجرہ یا مسور کی دال وغیرہ یا مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، اور یہی حکم کچے جو کا ہے، جو کا دانا بھی اگر کسی نے کچا کھا لیا تب بھی اس پر کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی، اور بھنے ہوئے ہوں یہ سب چیزیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے گلے میں اتار گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کوئی شخص سحری کر رہا تھا اور منہ میں نوالا تھا اور پتہ چلا کہ صبح صادق ہو گئی، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، سائرن بج گیا، یا فوراً کہیں اذان ہوتی ہے تو اذان ہو گئی، یا کسی نے اطلاع کی کہ یہ الارم رکھا ہوا تھا گھڑی میں سیٹ کر کے صبح صادق کے ٹائم پر، اور وہ بج گیا، تو جیسے ہی پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، صبح طلوع ہو گئی، یا پھر بھول کر کھا رہا تھا، اسے اپنا روزہ دار ہونا معلوم ہی نہیں تھا، یعنی بھول گیا تھا، اس کے ذہن سے اتر گیا، تو ان دونوں صورتوں میں نوالا منہ میں تھا اور یاد آ گیا، یا صبح صادق ہو گئی اور منہ میں نوالا تھا، تو ان دونوں صورتوں میں اگر نوالے کو اس نے اندر اتار لیا، گلے میں اتار لیا، دونوں صورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سحری کا نوالا منہ میں تھا اور صبح ہو گئی، یا بھول کر کھانا کھا رہا تھا اور منہ میں نوالا تھا اور یاد آ گیا، تو یاد آنے کے بعد یا صبح ہونے کے بعد یعنی صبح صادق ہونے کے بعد اگر وہ نوالا جو منہ میں تھا اسے اتار لیا، اندر گلے میں اتار لیا، تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ اگر کسی نے مشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا، یا خربوزہ، تربوز، ککڑی، کھیرا وغیرہ کوئی چیز کھائی، تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے پاس ایک سوال ہے، یہ ہمارے دوست ابراہیم صاحب کی طرف سے ہے، ان کا تعلق پاکستان سے ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت کسی بدعقیدہ کو دیا جا سکتا ہے؟ قربانی کے گوشت کی تقسیم بھی بتائیے. ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی بدعقیدہ کو نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی کسی غیر مسلم کو یہ گوشت دیا جائے. یہ ایسی قربانی ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے صدقات وغیرہ، اس طرح کے جو طاعات ہیں، اس میں غیر مسلموں کا، بد مذہبوں کا کوئی حصہ نہیں. تو بد مذہبوں کو اور غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت نہ دیا جائے. اور قربانی کے گوشت کا جو صحیح طریقہ ہے، وہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب قربانی کرے آدمی تو اس گوشت کے تین حصے کرے اندازے سے، ایک حصہ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے عزیز رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے رکھے، اور ایک حصہ غریبوں اور فقیروں مسکینوں کے لیے، مستحقین کے لیے رکھے. اس طرح تقسیم کی جائے. لیکن یہ تقسیم جو ہے یہ مستحب ہے، اور اس طرح تقسیم کرنا کوئی واجب نہیں ہے. بہتر ہے کہ اس طرح کیا جائے، لیکن جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی پورے کا پورا جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لے، یا پورے کا پورا بانٹ دے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اور فقیروں کو، مسکینوں کو، تو اگر پورا بانٹ دے تو وہ بھی جائز ہے، اور پورا گھر میں رکھ لے تو بھی جائز ہے. لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. اگلا سوال ہمارے دوست آصف نصیر کی طرف سے ہے، ان کا تعلق یو اے ای سے ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں، اور زکوٰۃ کا ہیلا کروانا کب جائز ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، زکوٰۃ کے مستحقین سے متعلق ہم نے پچھلے اپنے زکوٰۃ کے بارے میں جو بیانات ہوئے، اس میں واضح طور پر زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا. عمومی طور پر آپ یہ یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، مالک نصاب نہ ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور زکوٰۃ کا پیسہ اگر آپ مسجد وغیرہ میں سرائے بنانا ہے، مسافر خانہ بنانا ہے، یا کوئی ایسا نیک کام کرنا ہے کہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، تو علماء سے رابطہ کر کے معلوم کیجئے کہ جس کام کو کرنا ایک نیک کام ہے اور لوگوں کے لیے اس میں مصلحت عامہ ہے، مگر اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا اور کوئی اور پیسہ میسر نہیں ہے وہاں پر، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کے کسی مستحق اور حقدار کو دیا جائے، کسی فقیر شرعی کو دیا جائے، اور وہ فقیر شرعی اپنی طرف سے اس مقام پر گفٹ کر دے، ڈونیٹ کر دے، اپنی طرف سے چندہ دے دے کہ یہ میری طرف سے اس جگہ پر لگا دیا جائے. تو اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور جو ہیلا چاہتا ہے جو شخص کہ اس جگہ پر لگے، اس کو بھی ثواب ہوگا، اور جس فقیر نے اس جگہ کے لیے اپنی طرف سے چندہ دیا اسے بھی ثواب ہوگا. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس طرح 100 ہاتھوں سے بھی گزر کر صدقہ پہنچے، جہاں لگانا ہے وہاں حق، جو جس جگہ کا استحقاق ہے وہاں پہنچ جائے، تو سب کو اس کا ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اگلا سوال ہمارے بھائی حسن ملک صاحب کی طرف سے ہے، ان کا تعلق غالباً حجاز مقدس میں رہتے ہیں یا سعودی عربیہ میں کسی جگہ پہ رہتے ہوں گے. ان کا سوال یہ ہے کہ وضو میں ہاتھ یا پاؤں کیا دھونا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، وضو میں 4 فرض ہیں، اس میں سے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے. اور جہاں بھی دھونے کا معاملہ ہے، چاہے وہ وضو ہو چاہے غسل ہو، جب دھونے کی بات ہوگی تو جس عضو کو دھونا فرض ہے، دھونے سے مراد وہاں یہ ہے کہ اس طرح دھویا جائے کہ اس جگہ پر کسی بال برابر بھی کوئی جگہ پانی بہنے سے باقی نہ رہ جائے. تو وضو میں 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو جب سنت ادا کریں گے تو چوتھائی بھی اس میں آ جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چار فرض ہیں وضو کے۔ اور انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیمم کن صورتوں میں جائز ہے؟ تو تیمم جو ہے وہ اس صورت میں جائز ہے کہ آدمی کو پانی میسر نہ ہو، مسافر ہے، یا کسی ایسی جگہ ہے کہ پانی میسر نہیں ہے، چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی ملنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا بظاہر، یا پانی تو ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، یا بیماری کی وجہ سے کہ کسی ایسے مرض میں ہے یا بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا شدید سردی کی وجہ سے کہ بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، یا پانی ایسی جگہ ہے کہ وہاں جا نہیں سکتا، جائے گا تو جان کا خطرہ ہے یا شدید خوف ہے، تو ان سب صورتوں میں یا تو پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہے مگر اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے ان وجوہات سے جو میں نے بیان کی، تو ایسی صورت میں آدمی کو تیمم کرنا ہوتا ہے، اور تیمم ایسی صورتوں میں وضو کا بدل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی میں ان کی طرف سے تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر وقت کم ہو تو کیا فرض ادا کر سکتے ہیں نماز کے؟ تو ہاں، اگر وقت کم ہو تو سب سے پہلے فرض کو ترجیح دی جائے گی کہ اس وقت میں فرض کو غنیمت جان کے پڑھا جائے گا، اس کے بعد اگر وقت ہو تو اگر عشاء کی نماز ہے بالفرض تو سنتوں کے بجائے واجب کو ترجیح دی جائے گی اور واجب ادا کیے جائیں گے، اور اگر جو ہے وہ اتنا وقت میں وسعت ہے کہ جلدی جلدی سنت موقعہ پڑھ کر جیسے فجر کی ہیں تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وقت اتنا کم ہے کہ یا تو سنتیں پڑھ سکے یا فرض پڑھ سکے، دونوں نہیں پڑھ سکتا، تو پھر فرض کو ترجیح ہوگی اور سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگلا سوال شہزاد صاحب کی طرف سے ہے، ان کا تعلق انڈیا سے ہے، پوچھتے ہیں کہ پریگننسی کی حالت میں کیا مرد و عورت ایک ساتھ سو سکتے ہیں اور انٹر کورس کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ایک ساتھ سو بھی سکتے ہیں اور انٹر کورس بھی کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کب تک جائز ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق ڈاکٹر کی رائے پر ہے کہ جب تک عورت یا عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان دونوں کی صحت کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس وقت تک انٹر کورس کرنا جائز ہے، چاہے وہ بچے کی ولادت سے پہلے ایک ہی رات کیوں نہ ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی جان کو یا ان کی صحت کو کوئی نقصان ہوگا یا نہیں؟ تو یہ اس بارے میں ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، وہی اس کا درست جواب دے پائیں گے۔ پھر پوچھتے ہیں یہی صاحب کہ بچے کی ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد، کیا مرد و عورت ایک ساتھ سو سکتے ہیں؟ تو اگر سونے کی جہاں تک بات ہے تو ایک ساتھ تو سو سکتے ہیں، لیکن انٹر کورس کا اگر پوچھتے ہیں تو وہی کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اسے کہتے ہیں نفاس، اور اس خون کی کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ بھی اگر رک گیا تو ختم، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ تو اگر کسی خاتون کو بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک خون نہیں رکتا ہے، خون آتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی ہو، تو 40 دن پورے ہونے پر بھی اگر خون نہیں رکتا تو پھر 40 دن پورے کر کے وہ عورت غسل کرے گی اور اب باقاعدہ نمازیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دے گی۔ اب جب جب خون آتا رہے گا تو صرف اس سے وضو ٹوٹے گا، لہذا ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے۔ اور اگر 40 دن سے پہلے ہی خون رک جاتا ہے تو جب خون رک گیا تو اسی وقت وہ پاک ہو گئی، اب اسے چاہیے کہ غسل کر کے اپنے فرائض ادا کرے، نمازیں بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ تو جب 40 دن پورے ہو جائیں گے، یا اب 40 دن پورے ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں جو بیان کی گئیں، اگر خون رک جاتا ہے تو خون رکنے کی صورت میں اس کا نفاس ختم ہو جائے گا، اور جب نفاس مکمل ہو گیا تو عورت غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد نمازیں وغیرہ پڑھے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ انٹر کورس بھی کر سکتی ہے۔ اگلا سوال کسی خاتون کی طرف سے ہے، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، یہ پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی یو اے ای میں ہو اور یہاں کی رویت کے حساب سے اس کے 30 دن پورے ہو گئے اور وہ ہندوستان جاتا ہے اور ہندوستان میں رؤیت ہلال جو ہے وہ رمضان شریف کی ایک دن بعد میں ہوئی، تو اب وہاں پر بھی ان کے ساتھ رکھ کر عید کرے، تو اس حساب سے یہاں کے حساب سے یو اے ای کے حساب سے اس کے 30 روزے ہونے چاہیے تھے، اور وہاں اگر اس کے ساتھ رکھے گا تو اس کے 31 روزے ہو جائیں گے، تو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان پہنچ کر بھی ان حضرات کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا اور انہی کے ساتھ عید کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد یہی فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو اس میں روزہ رکھو۔ تو جیسے ہی آدمی ہندوستان پہنچے گا تو وہاں ابھی شوال شروع نہیں ہوا، رمضان کا روزہ چل رہا ہے، رمضان کا دن چل رہا ہے، تو جب رمضان وہاں پائے گا، رمضان کے مہینے ہی میں وہاں اپنے آپ کو پائے گا، تو اس پر لازم ہوگا کہ جیسے سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر روزہ رکھے گا، اور جب وہ لوگ عید کریں گے تو یہ بھی عید کرے گا۔ اگلا سوال منور خان صاحب کی طرف سے ہے، ان کا تعلق یو کے سے ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا صحیح اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے میرے بھائی کہ گناہوں سے توبہ نام ہے ندامت کا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے تین چیزیں شرط ہیں، نمبر ایک کہ اپنے جرم کا اعتراف کرے پروردگار کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرے یا مانے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور نمبر دو یہ کہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، نادم ہو، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے اور کہے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، اور دل میں شرمندگی موجود ہو اور اپنے کیے پر نادم ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نمبر تین یہ کہ وہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا اور پکا وعدہ کرے اور کہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اگر ایسا نہ ہو گناہوں سے توبہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہ کی لذت ابھی بھی اس کے دل میں موجود ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ آئندہ بھی موقع ملے گا تو کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سچے دل سے توبہ نہیں کی ہے۔ تو جب تک یہ تین چیزیں جمع نہیں ہوں گی اس وقت تک توبہ صحیح نہیں ہو سکتی، نمبر ایک یہ کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اقرار کرے، نمبر دو کہ وہ اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نمبر تین یہ ہے کہ وہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا اور سچا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کرے۔ اور بہترین اس میں مزید اگر جو ہے وہ مٹھاس بڑھانا چاہتے ہیں، مزید اس میں پاور پیدا کرنا چاہتے ہیں اس توبہ میں، تو توبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ و خیرات جو ہے وہ پیش کرے، فقراء کو، مساکین کو، یا مسجد میں یا کسی بھی نیک کام میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ صدقہ و خیرات کرے، اور جب توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں تو شرمندہ ہو، اپنا منہ جو ہے وہ رونے والا بنا لے، اور ہو سکے تو آنسو بھی ٹپکائے، اور جو ہے وہ اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے، اور دعا کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور وہ طریقہ اختیار کرے جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خود ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے گناہ سرزد ہو جائیں مسلمانوں سے تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جب حضور آپ ان کی سفارش فرمائیں تب جو ہے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کسی کی قبول کرنے کے لیے کسی کی سفارش کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب اور پیارے بندوں کے وسیلے اور ان کی سفارش کے ساتھ حاضر ہوا جائے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما کر ہمیں یہ سکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آؤ تو میرے حبیب کی سفارش لے کر آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے دربار میں حاضر سمجھے اور ان سے اپنے دل ہی دل میں یہ گزارش کرے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجئے، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اقرار کرتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں آپ میری سفارش کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔